اللہ کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنۃ نعیم۔ درود پڑھی محمد و آل محمد۔ حضرت محترم، آج ہمارے اس سلسلہ تفسیر قرآن کے جو نکات تھے سورہ واقعہ کے، اس کو نکات کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کیا، تفسیری نکات۔ تفسیر تو ایک بہت دقت طلب کام ہے کہ جو علماء کا کام ہے، وہ جیسے طالب علموں کی بسات ہی نہیں ہے کہ وہ تفسیر کر سکیں یا تفسیر کر کے بات کر سکیں۔ جو کتابوں میں تھا میں نے آپ کے سامنے اس کو فقط بیان کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے انشاءاللہ کہ ان چند ایام میں جو آپ کے ساتھ گزرے، کچھ باتیں آپ تک انشاءاللہ منتقل ہوئی ہوں گی، کچھ چیزوں سے استفادہ کیا گیا ہوگا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو درس ہیں مولانا حیدر مقری صاحب کے، انشاءاللہ اس میں آپ مومنین اس سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں گے کہ ایک بہترین عالم سے انشاءاللہ قرآن سننے کا آپ کو موقع میسر آئے گا۔ عزیزوں، آج ہمارا آخری سیشن ہے سورہ واقعہ کی تفسیر کے نکات میں۔ اپنی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق آگے بڑھتے ہیں۔ ایک معصوم کی زبانی، قرآن کا تعارف یا قرآن کی فضیلت، اور اس کے بعد نکات کے آخری ٹکڑے۔ آج کی جو روایت ہے اس کو آپ کے سامنے آٹھویں امام، امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے، امام بیان فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا ایک وقت قرار دو، یعنی روزانہ اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرو، کیونکہ جب کسی گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کے اہل و عیال کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ پڑھنے والوں کو آسانی فراہم کرتا ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے بیان کیا تھا کہ قرآن کے ساتھ جو بیٹھتا ہے یا اس کی نیکی میں اضافہ ہوتا ہے یا گناہوں میں کمی ہوتی ہے، یعنی ایک فائدہ ہے ہی قرآن کریم کا جو اس کے ساتھ محشور ہونے والا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اس کے اہل و عیال کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، گھر والوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر قرآن نہ پڑھا جائے تو اہل خانہ پر سختیاں آتی ہیں، برکت کم ہوتی ہے، اور گھر کے مکینوں کو خسارہ اٹھانا پڑتا ہے۔ قرآن کی تلاوت امام کے مطابق، آٹھویں امام کے مطابق، روزانہ ہر مومن کو کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کا وہ ظاہر ہے کہ جس کی طرف دعوت دی گئی ہے، کہ اگرچہ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ میری روزی میں اضافہ ہو جائے، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ میری انکم بڑھ جائے، قرآن کا ہدف یہ نہیں ہے کہ میرے گھر کی مشکلات کو آسان کر دے، قرآن کا ہدف کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے، لیکن قرآن کی خصوصیات ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض دفعہ انسان جو ہے کسی نیت سے باہر نکلتا ہے، اس کی نیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کو تیزی کے ساتھ بیان کر دوں، مثلا میں اور آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، باہر دھوپ میں جاتے ہیں کسی اپنے کام کو انجام دینے کی خاطر۔ مثلا میں اور آپ نکلے، ایک طالب علم نکلا اپنے گھر سے صبح، اس نیت سے نکلا کہ مجھے اپنے اسکول جانا ہے، مجھے کالج جانا ہے۔ ایک آفس جانے والا انسان اس نیت سے گھر سے باہر نکلا کہ مجھے آفس جانا ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے جب آپ صبح نکلے ہیں، ڈے لائٹ میں نکلے ہیں، دھوپ میں نکلے ہیں؟ مجھے آفس جانا ہے، مجھے اپنے جاب پر جانا ہے، مجھے اپنے یونیورسٹی جانا ہے اور پڑھائی کی جگہ پر جانا ہے۔ لیکن اسی ڈے لائٹ کے اندر جب آپ باہر نکل رہے ہیں، آپ نے نیت نہیں بھی کی ہوئی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ مثال کے طور پر سورج جو چمک رہا ہے، سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، جب آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو یہ سورج کی روشنی، سورج کی حرارت آپ کے جسم پر اپنا ایک اثر ڈال رہی ہے، آپ کے جسم پر اپنا ایک اثر ڈال رہی ہے۔ وہ کیا اثر ہے؟ کہ آپ کی باڈی حرارت کو جذب کر رہی ہے، آپ کی باڈی میں وائٹامن ڈی ڈیولپ ہو رہا ہے، وائٹامن ڈی بڑھ رہا ہے، سورج کے ذریعے سے وائٹامن ڈی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حالانکہ نیت آپ میں سے کسی کی بھی نہیں تھی، آپ میں سے کوئی بھی یہ سوچ کے باہر نہیں نکلا تھا کہ میں سورج کی روشنی میں اپنے آفس جاؤں گا، اسکول جاؤں گا، بازار جاؤں گا اور وائٹامن ڈی کی انٹیک لوں گا، کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن آپ کے سوچنے سے تعلق ہی نہیں ہے اس کا، یہ اس کا لازمی اثر ہے. جب آپ دھوپ کے اندر آئیں گے، ایکسپوز ہوں گے، نکلیں گے، تو وائٹامن ڈی آپ کو سورج کے ذریعے سے ملے گا، سورج اپنا کام کرے گا، اگرچہ آپ کی نیت کچھ اور تھی. اس مثال سے کیا چیز سمجھانا چاہیے؟ قرآن کا اصل ہدف کچھ اور ہے. قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے، قرآن آیا ہے معاشرے کو عدل و انصاف پر مبنی اصول فراہم کر کے ایک معاشرے کو آسانی سے آگے بڑھانے کے لیے. قرآن کریم آیا ہے انسانوں کو خدا مند عالم سے ملاقات کروانے کے لیے. قرآن کریم انسان کو اس کا مقام عطا کرنے آیا ہے، انسان کو اعتدال میں رکھنے کے لیے آیا ہے. یہ قرآن کریم کے کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چیز ہے، جو قرآن کے ساتھ بیٹھے گا خدا کی طرف سے ابتدائی تحفہ یہ ہے کہ اس کے مال میں فراوانی ہو جائے گی. جو قرآن کے ساتھ بیٹھے گا اس کا ابتدائی تحفہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. یہ وہی سورج والی مثال ہے، نیت کریں نہ کریں یہ اثر ہے. لہذا امام نے کہا کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا پھر وہاں کیا ہوگا؟ وہاں مشکلات ہوں گی، وہاں پہ جو ہے وہ برکت نہیں ہوگی، برکت چلی جائے گی. نویں امام امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، ان القرآن لیس بناطق یأمر وینہا. قرآن خود امر المعروف جو ہے وہ زبانی طور پر نہیں کرتا، نطق نہیں کرتا. قرآن میں لکھا ہوا ہے لیکن قرآن کے احکام کو وضاحت کی ضرورت ہے. قرآن میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جن کی وضاحت چاہیے. قرآن خود یہ کلام نہیں کرے گا، کسی کہتے ہیں وہ کلام ہے، لکھا ہوا کلام ہے. لیکن القرآن اہل، لیکن للقرآن اہل یأمرون وینہون، لیکن کچھ ہیں جو اہل قرآن ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس امر المعروف کو، ان اصولوں کو اپنی زبان سے بیان کریں. پھر آگے بیان ہوتا ہے ایک معصوم کی زبانی کہ نحن اہل القرآن، وہ جو اہل قرآن ہیں، کہ جو امام کہہ رہے ہیں کہ قرآن خود تو کلام نہیں کرے گا، خود تو بات نہیں کرے گا، کچھ اہل قرآن ہوں گے جو یہ کام کریں گے. پھر آگے امام بیان فرماتے ہیں ان نحن اہل القرآن، وہ جو اہل قرآن ہیں کہ جن کی زبان سے قرآن کلام کرتا ہے، وہ ہم اہل بیت علیہم السلام، وہ ہم، ہماری ہستیاں، یعنی جو ہم بیان کرتے ہیں. هو الذي اخذ القران وتعويله عن اهل البيت، جس نے بھی قرآن سے کچھ لیا ہے، اس کو سمجھا ہے، وہ ہم اہل بیت کے ذریعے سے. جیسے اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ مفسر قرآن ہیں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت کے مطابق. اس کے بعد آئیے تیزی کے ساتھ آج اپنے وقت کو آگے بڑھائیں اور وہ آیات جو ہماری رہ گئیں، کل تک جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، کل تو مجلس تھی، اس سے پہلے جو بیان ہوا تھا اس میں ایک آیت تکرار کروں گا. تنزیل من رب العالمین تک ہم نے بیان کیا تھا، اس کے بعد خدا بند عالم فرمایا تھا کہ فلاولا ان کنتم غیر مدینین، بس اگر تمہارے اعمال کی کوئی جزا نہیں دی جانی، دین سے نکلا ہے مالک یوم الدین، یعنی جہاں پہ جزا دینی ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جزا و سزا نہیں ملے گی، خوب سمجھے گا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جزا و سزا کا کوئی اصول نہیں ہے، جزا و سزا نہیں ملے گی، یعنی جزا و سزا کے لیے تمہیں اٹھایا نہیں جائے گا اور کوئی اٹھنا نہیں ہے، تو پھر کیا کرو؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے جو تمہارا عزیز مر رہا ہے، جو اس سے پہلے کی آیتوں میں آیا تھا، فلاولا ان کنتم، جو اس میں بیان کیا تھا کہ نحنو اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، جہاں پر وہ بات آئی تھی کہ اس کے حلق تک جب جان آ گئی تو پھر تم اس کو دیکھ رہے ہو اور ہم اس کو تم سے زیادہ نزدیک ہیں. یہاں خداوند عالم بیان کر رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو تمہیں دوبارہ نہیں اٹھنا، سزا و جزا کچھ نہیں ہے، ترجعونہا، تم آزاد ہو، ایک آزاد خود مختار مستقل انسان ہو، آزاد ہو، خود مختار ہو، مستقل ہو، یعنی تم کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہو، تمہاری زندگی تمہاری جو ہے وہ مرکز پر گھومے گی، تمہاری مرضی پر چلے گی. تو اگر ایسے ہو، ترجعونہا، یہ جو تمہارے ہاتھوں سے جا رہا ہے یا جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، اس کو واپس لاؤ پھر. کیوں؟ کیونکہ تم تو کہہ رہے ہو تم مستقل ہو، تم خود مختار ہو، کوئی جزا و سزا نہیں ہے، کوئی سزا جزا سزا دینے والا نہیں ہے، ہاتھ میں اٹھنا اٹھنا کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب تم آزاد ہو. جب آزاد ہو تو پھر تمہارے ہاتھ سے ایک چیز جا رہی ہے، آزاد انسان اپنی چیز کو چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ اگر مستقل ہو، ترجعونہا، آؤ اپنے اس استقلال کو دکھاؤ، پھر کر کے دکھاؤ. ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی تو کون ان کو اٹھائے گا، تمہارا یہ دعویٰ تھا، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے اور تم آزاد خود مختار مستقل ہو، کسی پہ تمہارا انحصار نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہو، اسے روک لو، اسے مت جانے دو، لیکن یہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ تم انڈیپینڈنٹ نہیں ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم آزاد نہیں ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم مستقل نہیں ہو، تم کسی کے سہارے زندگی گزارتے ہو، اسی نے ایک وقت تمہیں بھیجا ہے، وہی ایک وقت تمہیں واپس لے کر جا رہا ہے۔ یہ آیت اس طرح سے بیان کر رہی ہے، ان کن تم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر اس کو روک لو، لیکن تم نہیں روک سکتے حالانکہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ وانتم حینئذ تنظرون، پچھلی آیتیں جو گزر گئیں، تم اسے دیکھ رہے ہو لیکن تم نہیں روک سکتے، اس لیے کہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اب جب خدا نے یہ آخری کلام کر دیا مال کے والے سے کہ تمہارے اختیار میں نہیں، یعنی آخری جملہ تھا خدا کی طرف سے کہ اگر تم انکار کرتے ہو، اس کا مطلب ہے تم خود مختار ہو، ایک مستقل حیثیت میں رہتے ہو، مستقل میں حیثیت میں رہنے والا انسان اپنے کاموں میں ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کر کے دکھاؤ گے، روک لو اس کو، اس کو روکو گے، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم اپنے عزیز کو چاہتے ہوئے روک سکتے ہو، پھر تم اپنی بات کر لینا کہ پھر میں بھی رک جاؤں گا، لیکن تم اس کو نہیں روک سکتے تو خود بھی نہیں روکو گے، جب تمہارا وقت آئے گا چلے جاؤ گے۔ اب جب یہ حجتیں تمام ہو گئی خدا کی طرف سے، جو 20 کی آیتوں میں آئی دوبارہ اٹھانے کے حوالے سے خدا نے جو دلائل دیے، اب آخر میں آ کے خدا پھر سے ریوائز کر رہا ہے چیزوں کو۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةُ الرَّافِعَةِ، اس کے بعد وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، قیامت آ گئی، قیامت آئے گی، یہ سب کچھ اس کی خصوصیات ہوں گی، اور اس دن تم تین گروہوں میں بڑھ جاؤ گے۔ ان تین گروہوں کو بیان کیا، ان کی خصوصیات کو بیان کیا، پھر ماد والوں کے انکار کو بیان کیا، ان کی انکار کی سستی کو بیان کیا دلائل دے کر کہ تمہارا انکار کسی قابل نہیں ہے، کیونکہ تم جب پانی نازل ہوتے ہو اس کو دیکھتے ہو، آگ بھڑکاتے ہو اس کو دیکھتے ہو، دانا اگاتے ہو اس کو دیکھتے ہو، ان تمام چیزوں میں ہماری وہ نشانیاں موجود ہیں جو معاد کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ قدرت مند ہے، وہ طاقتور ہے جو تمہیں اٹھائے گا۔ اور پھر یہ آخری بات کہ اگر تم آزاد خود مستقل ہو، اپنے ارادے سے زندگی گزارتے ہو، روک کے دیکھ لو اس کو، ترجعونا، اس کو لے آؤ واپس، نہیں لا سکتے، اب اس بات کو سمجھو۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب اگر یہ جانے والا انسان مقربین میں سے تھا تو پھر کیا ہے اس کے لیے؟ وہاں پہ پہلے بھی درجات بیان کر چکا خدا تعالیٰ، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، یہ سابق ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ قربت کی منزل حاصل ہیں، پھر جنات النعیم، جو نعمتوں کے اندر ہوں گے، اور خصوصیات تھیں کہ وہ تکیوں لگائے سریروں پر اور تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف چہرہ پہ چہرہ بیٹھے ہوں گے، جو تفصیل آپ کے سامنے گزری۔ یہاں پر بھی خدا من عالم کچھ خصوصیات بیان کر رہا ہے جو بہت اہم ہیں۔ اما ان کان من المقربین، یعنی اب یہ جو کیفیت ہے آخری کی، میں اس کو تیزی سے بیان کر رہا ہوں، ان کانا من المقربین، یا تو مقربین میں سے ہوگا، یا اصحاب یمین میں سے ہوگا، یا اصحاب شمال میں سے کہ مکذبین میں سے ہوگا۔ یہ جو کیفیتیں خدا بند عالم ان کیفیتوں کو نزع کے وقت کی کیفیت بیان کر رہا ہے، اگر مرتے وقت انسان ان تین کیفیتوں میں سے کسی میں ہوگا تو اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ہے آگے کی آیتوں کے اندر۔ میں اور آپ بھی، خدا آپ سب کو انشاءاللہ طول عمر عنایت فرمائے، آپ سب کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی عنایت فرمائے، خدا آپ کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں اتنی برکت عطا کرے کہ ہم اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ امام زمانہ کی عادلانہ حکومت کو دیکھ پائیں، انشاءاللہ اس کے لیے کام بھی کر پائیں۔ لیکن بہرحال موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے، اور اس انکار کو بھی خدا نے سورہ واقعہ میں بیان کیا کہ انکار نہ کرو، یہ تو ہونا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو اپنی اس کیفیت کو دیکھنا ہے کہ جو نزع کا وقت ہے، خدا مند عالم یہ بیان کر رہا ہے، وہ تو آخرت کے درجات تو بیان ہو گئے کہ وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ جو ہے وہ تخت لگے ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ نزع کے وقت کیفیات کیا ہوں گی؟ تین کیٹیگریز میں ہی انسان ہوگا، اور جو جس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہوگا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اہم ترین آیات ہیں قرآن کریم کی۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر وقت نزع، اس کو آیت اللہ جوادی عاملی اور خود آیت اللہ ناصر مکارم نے اپنی تفسیر میں ایسے ہی بیان کیا، اگر وقت نزع وہ مقربین میں سے ہوا، یعنی اس نے مقام حاصل کیا اور جب اس کی روح نکالی جا رہی ہے تو اس کا درجہ مقربین میں سے، اب کیا ہوگا؟ فروح و ریحان و جنت نعیم، فروح و ریحان و جنت نعیم، جس وقت اس کی ملائکہ روح نکال رہے ہوں گے اور یہ مقربین کے درجے سے تعلق رکھنے والا انسان ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کو فروح، روح کہتے ہیں آسانی کو،
بس اس کے لیے آسانی ہے، جو مقرب ہے اس کے لیے آسانی ہے. کس وقت؟ آخرت کی منزلوں کو تو پیچھے بیان کر چکا، وَسَابِقُونَ سَابِقُونَ بیان کر چکا. نزع کے وقت اس کے لیے آسانی، فَرَوْ ہوں اس کے لیے آسانی. رو کہتے ہیں آسانی کو، راحت کو، سکون کو. وَرَيْحَان، ریحان کہتے ہیں خوشبودار پودے کو. ایک گھاس ہوتی ہے خاص قسم کی جس میں خوشبو آتی ہے، اور اس کو بعض علماء نے کہا کہ کلی طور پر جو بھی سبزہ پودا جس کو دیکھ کر انسان کی آنکھوں کو اچھا لگے اور اس میں سے خوشبو آئے اس کو ریحان کہتے ہیں. ایک معنی ریحان کا کلی طور پر آسائش و نعمت کا کیا گیا کہ نعمت ہی نعمت ہے جس کے پاس ہو، وہ ریحان کی زندگی ہے اس کی. بس اگر یہ وقت نزع مقربین میں سے ہے، فرو ہو، راحت ہے اس کے لیے. کیا چیز راحت ہے اس کے لیے؟ جسم سے روح کا نکلنا راحت، جس کو ہمارے یہاں دعاؤں میں مانگا گیا، اللہم انی اسألک راحت عند الموت. پروردگار میں موت کے وقت تجھ سے کیا مانگ رہا ہوں؟ راحت مانگ رہا ہوں. راحت کیا مانگ رہا ہوں؟ یعنی ایک انسان مشکل میں ہوتا ہے، جیسے ہی اس کی مشکل برطرف ہوتی ہے وہ سکون میں آتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے فقط ایک مثال دے رہا ہوں، بہت اچھی مثال شاید نہ ہو. آج کے دور میں جیسے ابھی ہم ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں، فرض کیجئے کوئی بچہ پہلے دن روزہ رکھے، چھوٹا ہے ابھی، بچہ ہے، گرمی بھی ہے، شدت بھی ہے، شوق میں اس نے روزہ رکھ لیا، یا واجب ہو گیا 9 سال مکمل کر کے بچی، یا 14 سال مکمل کرنے کے بعد لڑکا، واجب ہو گیا، لیکن بہرحال بچے ہیں ابھی، گرمی ہے، 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، صبح سے لے کے دوپہر مغرب تک کچھ نہیں کھایا پیا. اس بچے کا یہ پہلا دن مشکل گزر رہا ہوگا، ایک مشکل میں ہوگا یہ بچہ. کیوں؟ کیونکہ پورا دن کچھ نہیں کھایا، عادت نہیں تھی اس کو، یہ کھاتا پیتا تھا روزانہ. اب خدا کے حکم کے تحت یا شوق میں اس نے کچھ نہیں کھایا، اس کی یہ روزے کی کیفیت مشکل سے گزر رہی ہے. وہ بھی اس عقل کے لیول پر نہیں آیا کہ اس روزے کی بھوک کو انجوائے کرے. یہ تو مرحلہ بعد کا ہے کہ انسان روزے کی بھوک کو انجوائے کرتا ہے. اس روزے کی بھوک میں کہ جب انسان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے میں خدا کی خاطر بھوکا ہوں، اس کو یہ احساس مزہ دیتا ہے. وہ خدا کی خاطر روزہ رکھ کر، امام علی علیہ السلام کے مطابق کہ مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں، اس میں میں انجوائے کرتا ہوں. پسند سے کیا مراد ہے؟ میں انجوائے کرتا ہوں گرمی کے روزے کو، مجھے مزہ آتا ہے کہ جب میں اس گرمی کے روزے میں شدت کے ساتھ باہر جاتا ہوں، شدید بھوک لگتی ہے، شدید پیاس لگتی ہے، مگر میں اس چیز کے اوپر خدا کی خاطر صبر کرتا ہوں. یہ خدا کی خاطر صبر کرنا مجھے مزہ دیتا ہے، یہ خدا کی خاطر صبر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. یہ جو بچہ ہے کہ جس نے ابھی پہلی بار روزہ رکھا، آج پہلے دن روزہ رکھا، مشکل میں، جیسے ہی اذان ہوگی مغرب کی، اور اذان ہوتے ہی کیا کرے گا؟ شربت کا گلاس اٹھائے گا، پانی کا گلاس اٹھائے گا، جیسے ہی پہلا گھونٹ پیے گا یہ راحت میں آ جائے گا. صرف کیفیت کو سمجھانے کے لیے بیان کیا، یعنی اس گلاس کو پینے سے پہلے تک یہ مشکل میں تھا، ایک تکلیف سے گزر رہا تھا، ایک دقت تھی اس کی زندگی میں. جیسے ہی اس نے اذان ہوتے ہی گلاس اٹھا کر پانی کا پہلا گھونٹ پیا، یہ راحت میں آ گیا، یہ سکون میں آ گیا، کہ خدا کا شکر ہے روزہ ختم ہوا. مومن جو مقربین میں سے ہوگا، وہ اپنی پوری زندگی گویا ایک تکلیف میں ہوگا. جیسے ہی ملک الموت اس کے پاس آئے گا، اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، وہ کہے گا الحمدللہ میں سکون میں آ گیا. فرو ہو ریحان، فرو یہ مقرب کا درجہ ہے، یہ آسانی میں آئے گا. ایک انسان اس موت کے مال فرشتے کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوگا اس سے، بلکہ جیسے یہ بچہ گلاس کو دیکھتے کہے گا آہ تمہارا تو انتظار تھا پورے دن، کہاں تھے؟ میرے ہاتھ سے دور تھے. ملک الموت کو مقرب دیکھ کر کہے گا تمہارا تو انتظار تھا، کہاں مجھے مشکل میں ڈالا ہوا تھا، میں کہاں مشکل میں پڑا ہوا تھا، ادھر زندریاں کی زندگی میں تھا، آؤ جلدی سے مجھے لے کر جاؤ لقائے پروردگار کے لیے. فرو ہو، اس کو کیا ہوگا جو مقرب ہوگا؟ رو، اراح، راحت مل جائے گی اس کو. موت کا فرشتہ اس کو راحت کا سکون فراہم کرے گا، اسی لیے کہ اللہم انی اسألک راحت عند الموت. بعض لوگوں کی موت بیان کیا گیا ایسے ہے کہ جب ان کے پاس فرشتہ آئے گا تو ان کو ایک پھول پیش کرے گا، وہ اس پھول کو سونگھیں گے، ان کی روح نکل جائے گی، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. راحت اس کو کہتے ہیں، راحت، آرام سے، سکون کے ساتھ، کوئی درد نہیں، کوئی آہو آویلا نہیں، کوئی آہو پکا نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ گویا انتظار میں تھا. یہ اس نے اپنی زندگی بنائی ایسی تھی، لقاء اللہ، دنیا کے اندر جو لقاء اللہ کی کیفیت تھی، چونکہ مقربین میں سے تھا، لہذا دنیا میں لقاء اللہ کی کیفیت کیا تھی؟ نماز تھی. دنیا میں لقاء اللہ کی کیفیت کیا تھی؟ نماز شب تھی. لہذا یہ لقاء اللہ میں رہتا تھا اس دنیا کے اندر، اور مرنے کے بعد لقاء اللہ کی کیفیت بدل گئی، لہذا یہ لقاء اللہ کے تلاش میں رہتا تھا اور چلا گیا. توجہ رکھیے گا،
فروح و ریحان، اور اس کے لیے پھر آئندہ کی زندگی میں سکون ہے، فروح و ریحان و جنت و نعیم، اور اس کے لیے جنت ہے جو نعمتوں والی ہے۔ تین چیزوں کو بیان کیا، روح، ریحان، جنت و نعیم۔ یہاں پر بعض علماء نے بیان کیا روح کا تعلق موت کے وقت ہے، نزع کے وقت ہے، جس میں نے ابھی بیان کیا کہ نزع کے وقت ان کو آسانی میسر آئے گی، نزع کے وقت یہ سکون میں آ جائیں گے، یہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر گھبرائیں گے نہیں بلکہ سکون کی حالت میں اپنی روح اس کے حوالے کریں گے۔ وریحان، ریحان کو کہا گیا برزخ اور قبر کی منازل کو، یعنی اب جب روح نکل گئی اگلا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اب قیامت تک ایک منزل ہے جس کو برزخ کا کہا گیا ہے، اب ہر مومن کی اور کافر کی جس کی بھی روح ہے وہ برزخ میں جائے گی۔ برزخ یعنی اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان کا فاصلہ، برزخ حائل، رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا، ایک ایسا نشہ، ایک ایسا عالم کہ جو اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان حائل ہے، نہ وہ یہ مادی دنیا والا ہے کہ جہاں مادی دنیا کی خصوصیات ہوں، نہ اخروی ہے کہ اس کی تمام خصوصیات ہوں۔ یہ بیچ کی ایک زمین ہے جو انسان کی قبر ہوگی، اس قبر میں انسان برزخ کی منازل کو طے کرے گا۔ لہذا فروح کہاں پر ہوا، یہ راحت کہاں ہوئی؟ روح نکلنے کے وقت۔ وریحان، ریحان باغ سے متعلق ہے، پھول سے متعلق ہے، خوشبو سے متعلق ہے، چونکہ مقرب ہے لہذا اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا جائے گا، اور ریحان ہے اس کے لیے، خوشبو ہے اس کے لیے۔ وہ جنت و نعیم، اور جب آخرت آ جائے گی تو آخرت میں کیا ہوگا، اس کے اعمال کی جزا و سزا کے بعد اس کو کہاں بھیجا جائے گا؟ جنت میں بھیجا جائے گا۔ انسان کی موت سے یہ تین مراحل طے ہونے، موت کیسی آئے گی، موت کے بعد کا مرحلہ، اور آخرت میں خدا نے کہا موت مقرب کو کیسے آئے گی، روح، آسانی سے، راحت، پھول سونگتے ہوئے چلا جائے گا۔ جیسے ایک انسان پھول سونگتا ہے اس طرح انسان کی روح نکل جائے گی۔ ریحان یعنی برزخ کی منزل قبر جو ہے، کہا گیا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من النار، یا آگ کے کنوؤں میں سے ایک کنواں ہے، بیان کیا گیا۔ لہذا جو مقرب ہے، فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم، جو مقرب ہے اس کی نزا کا وقت راحت کا، برزخ کی منزل آسائش، آرام، نعمتوں کو دیکھ رہا ہوگا، اور جو آخرت ہے اس کے اندر جنت نعیم، جس کے اندر خدا کی طرف سے نعمتیں ملیں گی۔ جو دنیا، جو برزخ کے اندر نعمتیں، اس کو علماء نے اس طرح سے بیان کیا کہ برزخ کی نعمتیں ویسی نہیں ہے جیسے آخرت میں ہوں گی۔ آخرت کے اندر انسان ان چیزوں کو حقیقی معنی میں پا رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، حقیقی معنی میں اس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی، میسر ہوں گی۔ برزخ کے اندر انسان کو وہ مراتب دکھائے جائیں گے۔ البتہ برزخ کی بہت ساری تفسیریں موجود ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بہت زیادہ تفصیل بھی بیان نہیں کی گئی۔ مثلا رجت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ رجت یعنی امام عصر کے بعد ارواح مومن کا، انسانوں کا زندہ ہونا، ارواح نہیں فقط جسم کے ساتھ آنا، یہ برزخ امام عصر کے بعد کی منزل ہے، رجت کا مرحلہ۔ مخصوصا مومنین خاص امام عصر کے آنے کے بعد لائے جائیں گے، اور اس کے اندر ائمہ علیہ السلام کا نام ہے کہ جن میں قطعی طور پر جس امام نے امام زمانہ کے بعد آنا ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جیسے کہا گیا کہ ان چیزوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ برزخ کی منزل میں بھی بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، لیکن اتنا بیان کیا بعض علماء نے کہ برزخ اگر انسان مومن ہوا تو اس کی جنت کے اندر گویا ایک طرح سے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ مثال سمجھانے کے طور پہ کہا گیا کہ بعض دفعہ انسان کسی چیز کے پاس نہیں ہوتا۔ مثلاً ابھی یہ پھول اصلی نہیں ہے، یہ گلدستہ جو یہاں رکھا ہوا یہ اصلی نہیں ہے، لیکن اصلی پھولوں کی شباہت ہے، اس کا دیکھنا بہرحال آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہے، اس کا دیکھنا انسان کی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، اس لیے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، ایک خوبصورتی کا ایک ذریعہ ہے، حالانکہ اصلی نہیں ہے یہ۔ اسی طرح برزخ کے اندر عین ممکن ہے کہ چیزیں میسر نہ آئیں انسان کو، لیکن ان چیزوں کو دکھایا جائے، مومن کو اس کے مراتب کو دکھایا جائے گا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا جائے گا، یعنی اس کی کھڑکی کھول دی جائے گی، یہ ان نعمتوں کو دیکھ کر مطمئن رہے گا، اس کی وحشت کے لیے قبر میں کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس کی منزل آخرت میں جہنم ہے، اس کی قبر کے اندر بھی اس طرح ہوگا کہ گویا جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا گیا، یہ بھی آگ میں برزخ کے اندر جل نہیں رہا ہوگا، لیکن اپنی اس منزل کو دیکھ کر اس کو خوف محسوس ہو رہا ہوگا، یہ خوف کی منزل سے گزر رہا ہوگا۔
بس یہ منازل ہیں. فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنت نعیم, وہ آخر میں جنت نعیم کے اندر جائے گا. واما ان کان من المقربین, یہ بیان کیا ہے آپ کے سامنے, ہاں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں فاما ان کان من المقربین, یہ والی آیت, اگر وہ مقربین میں سے ہوا, فروح و ریحان, تو اس کے لیے روح یعنی آسانی اور ریحان ہے یعنی قبر, یعنی اس کی قبر, موت آسانی سے آئی اور برزخ جو ہے وہ قبر ہے اس کی. وہ جنت و نعیم یعنی فی الآخرہ, اور جنت کہاں کے لیے, وہ آخرت کے لیے. اس کے لیے امام صادق کی دلیل بھی ہے, لہذا مقربین موت کے آغاز سے امن و سلامتی کی وادی کے اندر ہے, کوئی خوف کوئی دھڑکا انہیں کسی قسم کا نہیں ہے, کوئی فشار قبر کی بات ان کے پاس نہیں ہے, کوئی زمین کے کیڑوں کی بات ان کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مقرب ہیں, وہ گئے اتنی آسانی سے ہیں, انہوں نے فقط ایک پھول سونگا ہے گویا اور اس دنیا سے چلے گئے. دوسری مثال, واما ان کان من اصحاب الیمین, اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوا, دائیں طرف والوں میں سے ہوا, یا اس کا دقیق معنی اصحاب یمن میں سے ہوا, یمن یعنی برکت والوں میں سے ہوا. واما ان کان من اصحاب الیمین, یہ کس وقت کے حالات بیان کر رہا ہوں, تب بات کو روک کے پھر بیان کر رہا ہوں, حالت نزع کے, موت کے وقت کی کیفیت ہے کہ موت کے وقت جس کی یہ کیفیت ہوگی اس کا کیا ہوگا, وہ جو پچھلی منازل تھی وہ پہلے گزر گئیں. واما ان کان من اصحاب الیمین, اگر موت کے وقت یہ اصحاب یمین میں ہوا, اس کا شمار اصحاب یمین میں ہوا, فسلام لک من اصحاب الیمین, تو ان دائیں طرف والوں کو سلامتی ہے, سلامت ہے, سلام ہے ان کے اوپر. یہاں پر دو احتمال ہیں کہ جو سلام ہے یہ سلام کہاں سے آیا, جب اس کے پاس موت کا فرشتہ آئے گا تو آنے کے بعد اس جو اصحاب یمین میں سے ہے اس کو کہے گا کہ گھبراؤ نہیں, میں تمہارے لیے تم سے پہلے گزرے ہوئے مومنوں کا سلام لے کر آیا ہوں, تمہارے لیے سلام لے کر آیا ہوں. سلام انسان جب کسی کے لیے بھیجتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں وہ سکون میں ہے, وہ امن میں ہے, وہ اچھی جگہ پر ہے, لہذا وہ اس مومن کو ان فرشتوں کے ذریعے سے سلام دے کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ موت کی ہولناکی سے گھبراؤ نہیں, یہ ملک الموت تمہیں آ کر کہاں لے کر جائے گا, یہ تمہیں ہماری محفل میں لے کر آئے گا, ہم اہل سلامتی ہیں, ہم سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں, ہم نے تمہیں سلامتی کا پیغام بھیجا ہے. فسلام اللہ من اصحاب الیمین, تمہیں اصحاب یمین کی جانب سے سلام پہنچایا جا رہا ہے اس روح کو, یعنی پیغام دے رہے ہیں کہ ہم سلامتی کی منزل پر ہیں, یہ جو ملک الموت آیا گھبرانا نہیں, اس کے ساتھ آؤ گے تو کہاں پہنچو گے, ہمارے ساتھ سلامتی کے منزل میں آ جاؤ گے, ایک احتمال یہ. دوسرا اس کے بارے میں احتمال دیا گیا کہ جب اصحاب یمین میں سے ہوگا تو اس کو کہا جائے گا فسلام لک من اصحاب الیمین, تم پر سلام ہو کہ تم اصحاب یمین میں ہو گئے ہو یا اصحاب یمین میں ہو. یہ سلام کون دے گا؟ یہ سلام ملائکہ دیں گے جو انسان کی روح قبض کرنے آئیں گے. پہلا احتمال کیا ہے؟ مومنوں کی طرف سے سلام ہے. دوسرا احتمال کیا ہے؟ کہ جو ملائکہ آئے ہیں وہ ملائکہ اس کو دیکھ کر کہیں گے, یعنی ایک طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو سلامی دیں گے, اس کے سامنے سلوٹ کریں گے کہ تمہیں سلامی ہو, تمہیں سلوٹ مارتے ہیں کہ تم اصحاب یمین میں سے ہو, تم خداوند عالم کے نزدیک اچھا درجہ رکھتے ہو, لہٰذا ہم تمہیں سلامتی کے ساتھ لینے آئے ہیں. اس کے لیے ایک آیت بھی ہے جو سورہ نحل کی آیت نمبر 32 ہے, 32, اس میں یہ کیا بیان کیا گیا, الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین, وہ لوگ کہ جن کو ملائکہ آ کر ان کی روح کو قبض کرتے ہیں اور وہ پاک ہوتے ہیں, یقولون, یہ ملائکہ اس پاک انسان سے کہتے ہیں سلام علیکم, تم پر ہماری طرف سے سلام, تم پر ہماری طرف سے سلام ہو. اصحاب یمین کو ملائکہ اگر سلام کریں گے, سلام کا مطلب یعنی سادہ الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, یعنی سلوٹ مارنا, ہم سلوٹ کس کو مارتے ہیں؟ جس نے شاندار کام کیا ہو, کوئی ایک مقام حاصل کیا ہو, کوئی ایک درجہ حاصل کیا ہو, اس کو سلامی دی جاتی ہے, ہم تمہیں سلوٹ کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں کہ تم اصحاب یمین میں سے ہوئے, حالانکہ دنیا کے اندر رہے ہو, دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے, لیکن اپنے آپ کو سنبھالا اصحاب یمین میں سے ہو کے رہے. دوسرا جو سلام ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اصحاب یمین کے لیے, اور کس کی جانب سے ہے؟ ملائکہ کی جانب سے. دو احتمال, یا سلام آیا مومنوں کی طرف سے جو پہلے جا چکے اور انہوں نے اس ملائکہ کے ذریعے سلام بھیجا کہ اس کو جا کر سلام دینا, کہنا ہم سلامتی کی منزل میں ہیں, اس کے ساتھ آؤ گے تم بھی سلامتی کی منزل میں آؤ گے, چونکہ ہم سلامتی کی جگہ پر ہیں, تمہیں سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں. اور دوسرا خود ملائکہ کی جانب سے کہ تم نے بڑا کام کیا ہے, اعزاز ہے تمہارے لیے کہ تم اصحاب یمین میں ہو گئے ہو, تمہارا شمار افراد ان افراد میں ہے جو دانیات والے, جو اصحاب یمن ہیں, یعنی تم ایک بابرکت یمن اگر برکت سے نکالے مانا کہ تم بابرکت زندگی گزار کے آئے ہو، تمہاری زندگی کے اندر حقوق اللہ بھی تھے حقوق الناس بھی تھے، تم بابرکت زندگی گزار کے آئے ہو، تم نے اپنا جو وقت خدا کی عبادت میں، جو ظاہری عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، احکام ہے، قرآن ہے، ان چیزوں کو دینا چاہیے، تم نے وہ دیا، تم نے معاشرے کی اصلاح کے لیے امر المعروف نہیں عن المنکر کرنا چاہیے وہ کیا، تم نے معاشرے کے اندر تنگ دستی کو، غربت کو ختم کرنے کے لیے ایک ویلفیئر کا سسٹم بنایا، کسی ویلفیئر کے بنے ہوئے سسٹم میں اپنا حصہ ڈالا، تم نے سارے کام کیے، تم اصحاب یمین، اعزاز ہے تمہارے لیے کہ خدا مند عالم نے تمہیں اصحاب یمن قرار دیا، بابرکت ہو تم، تم نے چھوٹی زندگی گزاری لیکن بابرکت گزاری، بہت ساروں کی زندگی میں کسی ایک فقیر کو کھانا کھلانا نہیں ہوتا، بعض اوقات بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو تنگ دستی میں ہونے کے باوجود روزانہ کسی نہ کسی کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، بادشاہوں کو میسر نہیں آتا وہ کھانا کھلائیں، فقیروں کو میسر آتا ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، لہذا تم بابرکت زندگی گزار کے آئے ہو، بس سلامی ہے تمہارے لیے، سلوٹ ہے تمہارے لیے، تم بہت اچھی زندگی گزار کے آئے ہو، لہذا یہ اصحاب یمین میں ہوگا تو کیا ہوگا، ملائکہ اس کو سلام پیش کریں گے، جب ملائکہ اس کو سلام پیش کریں گے تو جو موت کے وقت کی سختی اور ہول اور اضطراب ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، اس کا مقام وہ پہلے والا نہیں ہے کہ فروح والا نہیں ہے، اس سے کچھ نیچے کا مقام ہے، لیکن ملائکہ کی زبانی سلامتی کا پیغام، یہ خود اس کو راحت فراہم کر رہا ہے، یہ خود اس کو آسانی فراہم کر رہا ہے، ملائکہ آ کے، یعنی ملائکہ جو دوسری جگہ آئیں گے وہاں ملائکہ کس چیز کے ساتھ آئیں گے، کوڑے کے ساتھ آئیں گے، شدت کے ساتھ آئیں گے، چہرہ بگڑا ہوا ہوگا، جو اصحاب شمال کے پاس آئیں گے، صاحب یمین کے پاس مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آئیں گے، مسکراتا ہوا چہرہ ہی کافی ہے فرشتے کا کہ میں سلامتی کی منزل میں وارد ہو رہا ہوں. تیسرا مقام کس کا ہے، وہ اما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر عالم نظام موت کے وقت جس وقت روح جا رہی ہے اور وہ شخص کسی چیز کے باوجود نہیں سنبھلا، اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، اور وہ اصحاب شمال میں ہی رہا، یعنی گمراہوں میں رہا، تکذیب کرنے والوں میں رہا، انکار کرنے والوں میں شامل رہا، اس نے قرآن کا، خدا کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، نبوت کا کیا، ولایت ائمہ علیہ السلام کا انکار کیا، خدا کے احکام کا انکار کیا، ان تمام انکاروں کو کرنے کے بعد جب ظاہر جو ان چیزوں کا انکار کرے گا تو وہ کون ہوگا، ہدایت یافتہ ہوگا یا گمراہ ہوگا، گمراہ ہوگا. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، پہلے مکذبین ہیں، یہاں پر اس سے پہلے جو بیان ہوا الضالین المکذبین، یہاں پر بیان کیا کہ تم چونکہ ہر چیز کا انکار کرتے تھے، تم نے خدا کا انکار، وحدانیت کا انکار، خدا کے، جب خدا کا انکار ہے تو اس کے احکام کا بھی انکار ہے، جب خدا کے احکام کا انکار ہے نبوت کا انکار ہے، جب نبوت کا انکار ہے تو پھر امامت کا بھی انکار ہے، پھر تمام چیزوں کا انکار ہے، لہذا تم جب ہر چیز کے انکاری رہے نتیجہ کیا ہوا، گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، اب جب تم نے پوری زندگی گمراہی میں گزاری ہے تو اب کیا نتیجہ لینے آئے ہو، اب کیا ہوگا، اب ظاہر ہے پھر وہ ملائکہ آئیں گے جو شدت کے ساتھ آئیں گے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر یہ جھوٹوں میں، گمراہوں میں ہوا تو کیا ہوگا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، یہاں پر بھی اس وقت کی خبر ہے جب عالم نزا ہے، روح نکل رہی ہے، تو اس کو اس وقت جو پذیرائی کی جائے گی وہی کھولتا ہوا پانی ہے، اس کو اس وقت جب اس کی روح نکل رہی ہے اس عالم میں کہ جب اس دنیا سے جا رہا ہے، فنزل، نزل یاد ہے نا جو میں نے پہلے بیان کیا تھا، یعنی جو ریفریشمنٹ ہے اس کو نزل کہا جاتا ہے، ریفریشمنٹ کھانے سے الگ ہوتی ہے، ریفریشمنٹ جو ہے وہ مختصر چیز ہوتی ہے، یہ یاد ہے نا وہ پہلے والی بس، فنزل من حمیم، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ابھی تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ابھی جب تم آ رہے ہو تو آؤ بسم اللہ، پہلی ہی چیز کیا ہے، ابلتا ہوا پانی ہے. فنزل من حمیم والتسلیت جحیم، یہ حمیم کہاں پر ہے، عالم برزخ اور قبر، اس کے اندر روح نکلتے وقت، والتسلیت جحیم، اور اس کو دوزخ کے اندر دھکیل دیا جائے گا. جحیم کہاں پر ہوگا، جب جزا و سزا ہو چکی ہوگی، اعلان ہو چکا ہوگا، حساب کتاب ہو چکا ہوگا، آخرت کے میدان میں جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ اس کی برزخ کیسے گزرے گی، یہ اس کی برزخ ہے کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ، یعنی اسے دیکھ رہا ہوگا، اس کو کچھ نہیں مل رہا ہوگا، اس کو کوئی آسانی نہیں ہوگی، اس شدت کے اندر ہوگا، اور اس کی جب روح نکل رہی ہوگی تو ایسے کہ جیسے کھولتا ہوا پانی اس کو پلایا جا رہا ہے. فنزل من حمیم و تسلیت جحیم، اور آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. کیوں؟ کیونکہ تم انکاری تھے، تم نے انکار کیا، تم نے کہا یہ ساری باتیں ایسے ہی ہیں، تم نے قرآن کو ایسے ہی بس ایک کتاب سمجھ کے غلاف میں بند کر کے رکھ دیا، بہت زیادہ نکالا تو بچیوں کی شادی میں نکال لیا، اس سے زیادہ نکالا تو پھر ماہ رمضان کے اندر نکال لیا، اس سے زیادہ نکالا تو اپنے مردے کی روح کو بخشوانے کے لیے نکال دیا۔ قرآن کریم سے ہدایت کا کام لیا ہی نہیں، قرآن کریم سے سمجھنے کا کام لیا ہی نہیں، انکار کرتے رہے، چیزوں کا نتیجہ یہ ہو گیا آج۔ اب جب یہ ہو گیا، آخری آیات ان ھذا لہو حق الیقین، یہ وہی یقینی علم ہے، حق یقین ہے، یعنی اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا فقط زبانی تذکرہ نہیں تھا، اب ان کے درمیان انسان پڑ گیا، حق الیقین پر پہنچ گیا ہے۔ حق الیقین کیا چیز ہے، اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ پورا بیان، البتہ اس کے اندر تفاسیر ہیں، یعنی اس کی ایک تفسیر یہ کہ ان ھذا، یعنی یہ قرآن، لہو حق الیقین، یہ پورا قرآن حق اور حقیقت پر مشتمل ہے، جو کچھ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا وہ حق ہے، وہ حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے جسے تم پا لو گے۔ چونکہ حق الیقین، یقین کی منزل اس کو کہا جاتا ہے جہاں انسان خود پا لے کسی چیز کو وجودی اعتبار سے۔ ایک دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا کہ جو کچھ ان مراتب میں بیان کیا گیا ہے یہ یقینی ہے، ایک وقت آئے گا، اگر ہم نے کہا روح و ریحان و جنت و نعیم تو یہ یقینی ہے، اگر ہم نے کہا سلام اللہ من اصحاب الیمین یہ یقینی ہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان اس سے گزرے گا، انسان کے ساتھ ہوں گی، یہ فقط زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ زبانی کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ فقط سرٹیفکیٹ پہ لکھ کر نہیں دیا جائے گا، یہ ہوگا انسان کے ساتھ، ملائکہ اس کو سلام کریں گے، یہ ہوگا اس کے ساتھ کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی، وہ جنت نعیم میں ہوگا۔ لہذا ایک معنی یہ کیا گیا، آیت اللہ جواد عملی ان ھذا لہو حق الیقین کے ذیل میں بیان فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہوتی ہیں علم کے اعتبار سے، ایک ہم کہتے ہیں علم الیقین، ایک ہم کہتے ہیں عین الیقین، ایک ہم کہتے ہیں حق الیقین، تینوں میں فرق ہے۔ علم الیقین کسی دلیل کے ذریعے سے، آثار کے ذریعے سے کسی چیز کو سمجھنا، علم الیقین ہمیں کسی چیز کا علم آ جائے، ہمیں یقین آ جائے کسی چیز کے اوپر، لیکن دلائل کے ذریعے، برہان کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر ہم جنت کے بارے میں سوچیں اور جنت کے بارے میں ہم یہ تصور کریں کہ چونکہ رسول اللہ سچے نبی تھے اور سچے نبی نے جو بیان کیا وہ سچ بیان کیا، اور جو کلام ان پر نازل ہوا چونکہ اس کلام میں خود چیلنج موجود ہے، کہ اگر مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام کسی کا لکھا ہوا ہے تو قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ تم بھی ایسا لکھا ہوا لے آؤ، اور قرآن نے چیلنج کر کے کہا کہ اس جیسا لے آؤ، پورا نہیں لا سکتے 10 سورے لے آؤ، 10 سورے نہیں لا سکتے 1 سورہ لے آؤ، 1 سورہ نہیں لا سکتے 1 آیت لے آؤ۔ آج بھی قرآن میں یہ چیلنج موجود ہے، اور آج تک اس چیلنج کو کوئی جو ہے وہ بیٹ نہیں کر سکا، آج تک کسی نے اس چیلنج کے مطابق عمل نہیں کیا، حالانکہ کوششیں کی جا رہی ہوں گی۔ آسان ہے بہت چیلنج، قرآن کی پوری حقانیت کو باطل کرنے کے لیے اس سے آسان چیلنج کوئی نہیں ہے کہ ایک آیت لے آؤ قرآن کے وزن پر، ایک آیت۔ یہ توہین کرتے ہیں رسول اللہ کی جو رسالت، اس کی توہین کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے بس میں کچھ ہے نہیں، انہوں نے اپنی پوری کوششیں کی ہوں گی، اس زمانے میں بھی تھا، لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا کہ آؤ اس قرآن کا مقابلہ کرو، شاعر ادیب اس زمانے کے جو تھے سر جوڑ کر بیٹھتے تھے کہ کسی نے اس قرآن کا مقابلہ کرنے نہیں کر پائے، کیوں؟ کیونکہ میں نے 2 دن پہلے بیان کیا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ شعر ہے یا نثر ہے، یہ نہ شاعری میں ہے نہ نثر میں، نہ شاعری کے اوزان سے باہر ہے نہ نثر کی ترتیب سے باہر ہے، لیکن نہ شعر ہے نہ نثر ہے، یہ ایک معجزہ ہے، کلام کی قسموں سے باہر ہے، یہ جو انسانی کلام ہے اس سے باہر ہے۔ لہذا یہ جو قرآن آیت اللہ جوادی عملی کہتے ہیں، اب یہ جو خدا کہہ رہا ہے ان ھذا لہو حق الیقین، کہ یہ حق الیقین ہے جو یقین کی آخری منزل ہے، لیکن یہ کیسے حاصل ہوتی ہے اس کو بیان کروں، اور زحمت تمام کی میں نے آپ کی۔ علم الیقین یعنی دلیلوں کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے آپ کسی چیز پر ایمان لے کر آ جائیں، اس کو سمجھ لیں۔ مثال وہی دی کہ جنت کو ہم نے رسول اللہ کی زبانی مانا، رسول اللہ کو سچا جانا، ان کی معجزے کو سچا ویلڈ جانا آج تک، اور اس میں جنت کا تذکرہ ہے، اس کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں آیا کہ ہاں جنت، یہ علم الیقین۔ عین الیقین یہ کہ ہمیں جنت دکھا دی جائے، کسی طرح ہمیں جنت تک وہ رسائی مل جائے۔ مثال امام حسین علیہ السلام کے اصحاب شب عاشور، امام حسین کے اصحاب شب عاشور، امام حسین نے کہا چاہو جس کو جانا ہو چلا جائے، یہ لوگ فقط مجھ سے سروکار رکھتے ہیں، کوئی اٹھ کر نہیں گیا، امام نے ان کو جنت میں ان کے مراتب کو دکھا دیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے جنت میں کیا مراتب ہیں، وہ علم الیقین سے نکل کر کہاں آ گئے، عین الیقین میں آ گئے، دیکھ لیا یہ منزل ہے جنت، یہ بس 2 قدم کے فاصلے پر۔ یعنی امام نے کیا دکھایا کہ فم الموت الا قنطرا، موت کیا ہے، اب جب تم رک گئے ہو، تم جانے پہ تیار نہیں ہو، مجھ پر اپنی جان قربان کرنے پہ تیار ہو، تو آؤ میں تمہیں موت کی آسانی بھی بتا دوں، موت کیا ہے، الا قنطرا، موت فقط ایک پل ہے، اس پل کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ تم اس دنیا سے اس دنیا میں جاؤ گے. اب جب اس دنیا میں جاؤ گے تو تمہارے لیے کیا ہوگا؟ یہ حسین تمہیں دکھا رہے ہیں, تمہارے لیے یہ جنت ہوگی جو حسین کے ذریعے سے آباد ہوگی. یہ علم الیقین پر آ گئے, لیکن ابھی جنت میں پہنچے نہیں. جب یہ جنت میں پہنچ کر اس نعمت تک پہنچ جائیں گے تو یہ ہوگا حق الیقین. بات سمجھ میں آئی؟ اور واضح کر کے بتا دوں, آپ کسی جگہ سے دھوئیں کو اٹھتا ہوا دیکھیں, آپ نے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا, آپ کو ایک چیز کا یقین ہو گیا. کیا یقین ہو گیا؟ کیا یقین ہوا؟ آگ لگ رہی ہے سامنے. آپ نے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا ہے, آگ کو نہیں دیکھا, اس جگہ کو نہیں دیکھا, اس کے شولوں کو نہیں دیکھا, فقط دھواں دیکھا ہے. اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ کر آپ کو یقین پیدا ہو گیا کہ دھواں ہمیشہ آگ کے سبب نکلتا ہے, دھواں ہمیشہ آگ کی وجہ سے نکلتا ہے, لہذا وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے. یہ آپ کا علم الیقین ہے, پہلا مرحلہ ہے, خود توجہ کیجیے گا. اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ عین الیقین ہے. عین الیقین یعنی آپ اس جگہ پہنچ جائیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے آگ کے شعلے کو بھڑکتا ہوا دیکھ لیں, یہ عین الیقین ہے. حق الیقین کیا ہے؟ کہ اپنا ہاتھ اس آگ کے اندر ڈالا جائے اور اس آگ کی جلن کو ہاتھ پہ محسوس کیا جائے. خدا نہ خواستہ کوئی آگ میں جل رہا ہو تو اس کے لیے آگ مفہوم نہیں ہے, اس کے لیے آگ علم الیقین نہیں ہے, اس کے لیے آگ عین الیقین نہیں ہے, اس کے لیے آگ حق الیقین ہے. وہ جل رہا ہے آگ کے اندر, اس کو پتہ ہے آگ حقیقت میں ہے. خدا کہہ رہے ہیں ان ھذا لھو حق الیقین, یہ جو کچھ بھی ہے یہ حق الیقین کی منزل پر ہے. اگر تم اہل بہشت ہو, اہل قرب برابت ہو, اہل یمین ہو, وہ حق الیقین ہے, اور اگر اہل جہنم ہو, فنزل من حمیم, تسلیت و جہیم, جہنم میں جانا یہ حق ہے, یہ یقینی ہے, اس کا ایک وقت آنے والا ہے. بس یہ عالم نزا کے اعتبار سے خداوند عالم نے کیٹیگریز بیان کی. یہاں تک پہنچانے کے بعد خداوند عالم فرماتا ہے فسبح باسم ربک العظیم, بس تم اپنے عظیم پروردگار کی تسبیح پڑھا کرو, تم اپنے عظیم پروردگار کی تسبیح کرو, اس کی حمد کرو, اس کی ثنا کرو. یہاں پر بھی نقطہ جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ جو کہا گیا فسبح بحمد ربک العظیم, اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر تم جو پروردگار عالم نے جو کچھ بھی بیان کیا, یہ جو مراتب بیان کیے ہیں کہ کسی کو قربت کی منزل, کوئی اصحاب یمین, کوئی اصحاب شمال ہے, یہ خدا نے اپنی جانب سے نہیں کیا. جو ابتدائی گفتگو تھی ہماری کہ خدا نہیں بنائے گا, خود بن کر آؤ گے. یہ جتنے مراتب مل رہے ہیں قربت کی منزل پر جو آیا وہ خود سے آیا, اصحاب یمین میں سے جو ہو کر آیا وہ خود میں بن کر آیا, جو اصحاب شمال میں شامل ہوا وہ خود ہوا. فسبح بحمد ربک, فسبح باسم ربک العظیم, تو اپنے رب کی تسبیح کرو, اسے منزہ قرار دو. کس بات سے؟ کہ خداوند عالم نے اپنی مرضی سے کسی کو ان درجات میں نہیں بانٹا, اس نے یہ درجات اپنے عدل کی بنیاد پر دی. جس نے جس درجے کے مطابق کوشش کی اس نے اس کو اس درجے کے اندر جگہ عطا کر دی. فسبح یعنی منزہ بیان کرو خدا کو, کیونکہ خداوند عالم, اپنے الفاظ میں بیان کروں, دنیا کے لوگوں کی طرح پارٹی بازی نہیں کرتا. خداوند عالم یہ نہیں کرتا کہ عزیز ہے, رشتہ دار ہے. لیسا, جو ہم پڑھتے ہیں اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد, دونوں رشتوں کی نفی ہے. یعنی خدا کا کوئی رشتہ نہیں ہے کسی کے ساتھ, سوائے خالق و مخلوق کے, سوائے مالک و مملوک کے, سوائے عابد و معبود کے. وہمہ خداوند عالم کا وہ رشتہ نہیں ہے کہ جس پر خداوند عالم اضافی فیور دے. ایک مرتبہ اضافی فیور بھی ہے, اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں. ایک مرتبہ انسان اس کیٹیگری سے نکل کر آ گیا, جہنم سے بچ گیا, نعمت الہی میں آ گیا, اب یہاں خداوند عالم اس کو اپنے فضل سے جو چاہے عطا کر دے. یہ مقام مرتبہ خدا نہیں دے گا, مرتبہ خود بنانا ہے. اس مرتبے کے درجات خدا خود جتنا چاہے دے دے, بغیر حساب وہ دے سکتا ہے. نکل کر آ گیا ایک انسان, کامیاب ہو گیا, اب جنت اس کی ہے. جو جنت تک پہنچا, جس نے اپنے آپ کو صاحب یمین میں یا مقربین میں رکھا, اب اس کی مرضی ہے, وہ جنت میں جو چاہے دے دے, وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہاں وہ انسان کو اپنی مرضی کے مطابق دے گا, اپنی شان کے مطابق دے گا. اسی لیے روایت ہے کہ جنت کے اندر انسان جو چاہے گا اس کو میسر آئے گا, جس چیز کی آرزو کرے گا وہ میسر آئے گی چیز انسان کو. اور عزیزان محترم, ہمیں جو ہے وہ پرواز دی گئی, آخری جملہ, اس کے بعد انشاءاللہ زحمت تمام ہوئی آپ کی, کہ ہم نے اس آیتوں کے اندر, سورہ واقعہ کے اندر جنت کا تذکرہ تفصیل سے پڑھا, ساری چیزوں کو ہم نے سنا سیکھا, لیکن قرآن کریم کی دیگر کچھ آیات میں, کہ میں اس کا ریفرنس ابھی لانا بھول گیا, یاد نہیں رہا, بیان کیا گیا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کا خداوند عالم تذکرہ کرتا ہے، اس کے اندر یہ نعمت ہوگی، یہ نعمت ہوگی، باغ ہوں گے، حور ہوگا، فلاں ہوگا، لیکن ہمارا اور آپ کا جو اصل مقصد ہے، اصل جو منزل ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کو خداوند عالم نے پرواز دی ہے کہ تم اس سے اوپر کی سوچو۔ اس سے اوپر کیا چیز ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں خداوند عالم ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ان تمام نعمتوں سے بڑی جو نعمت ہے وہ خدا کی رضا ہے۔ خدا کی رضا کی تلاش میں رہو۔ یہ اپنے آپ کو اس دنیا کی عورتوں سے بچا کر تم نے آنکھیں بند کر لی تاکہ اس دنیا کی عورت مل رہے، حور مل رہے، یہ مزیدار زندگی نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن کا تذکرہ ہے، اگرچہ کہا گیا قرآن کے اندر، اپنے آپ کو فقط اس حد تک نہ رکھو کہ دنیا جنت کے اندر بہتی ہوئی نہروں تک تم فقط رہ جاؤ، نہیں۔ ٹھیک ہے اگر اس کو بھی پاؤ تو بڑی بات ہے، کرامت ہے، لیکن یاد رکھو رضوان من اللہ اکبر، خدا کی رضا سب سے بڑی ہے۔ یعنی تم علی علیہ السلام کے ماننے والے ہو تو پھر خدا سے اس طرح کہو کہ خدایا نہ آتش جہنم کے خوف سے نہ جنت کی لالچ میں میں تیرے پاس کیوں آ رہا ہوں، کیونکہ تو اس قابل ہے کہ تیرے سامنے آیا جائے، میں تجھے عبادت کے لائق پاتا ہوں تو تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، اس قابل بن سکو۔ توجہ رکھیے گا، یہ منزل عام لوگوں کی منزل نہیں ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ انسان کے لیے ایک مقام، یہ میں اس آیت کو نکال رہا ہوں معذرت کے ساتھ، میں کچھ اور کام نہیں کر رہا، میں چاہتا ہوں اس آیت کا پھر ریفرنس آپ کو دے دوں تاکہ ہماری یہ بحث کمپلیٹ ہو جائے۔ یہ جو ہے یہ سورہ توبہ کے اندر ہے، آیت نمبر 72۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان جنتوں کا، ان باغات کا، کہ ان کی خصوصیت یہ کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یعنی پاؤں کے نیچے انسان کے نہریں جاری ہوں گی۔ خالدین فیہا، یہ مومنین ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ وعدہ الہی ہے، یاد رکھیے گا، خدا کا وعدہ ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ قیامت کے دن جب شیطان کو انسان ملامت کر رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا کہ تیری وجہ سے میں یہاں پہنچا، تیری وجہ سے میں یہاں پہنچا، تیری وجہ سے یہ ہو گیا، شیطان پلٹ کر انسان کو ایک جواب دے گا۔ کیا جواب دے گا؟ فلا تلومونی لومو انفسکم، مجھے بلیم نہ دو، مجھے ملامت نہ کرو۔ کیا کرو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو بلیم دو۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، ایک وعدہ میں نے کیا تھا، تم نے خدا کے وعدے کو چھوڑ کر میرے وعدے پر عمل کر لیا، تم نے میرے اوپر زیادہ اعتماد کیا بجائے اس کے کہ خدا پر کرتے۔ لہذا تمہیں سب کچھ تو خدا نے دیا تھا، میں نے تمہیں دیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں دیا تھا، اس کے باوجود تم نے میرے وعدے پر عمل کیا، یعنی دنیا کا دھوکہ، شیطان کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ کچھ اور ہے۔ خدا کہہ رہے ہیں وعدہ کیا، خدا نے ایسی نہریں عطا کرے گا جس کے نیچے نہریں، جنت دے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَا، پاک و پاکیزہ مسکن ہوگا، گھر ہوگا، فِي جَنَّاتِ عَدْن، ان کو جو ہے جنتوں کے اندر۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ آئے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد خدا کہہ رہا ہے، اور خدا کی خوشنودی اور رضا تو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی کہ انسان خدا کی رضا تک پہنچ جائے، جو کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا جناب خدیجہ کا، کہ مال کثیر دینے کے باوجود پوچھتی ہیں رسول اللہ سے کہ خدا راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، مال کثیر دینے کے بعد پوچھتی ہیں ابھی بھی خدا راضی ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ فقط جناب خدیجہ نہیں ہے، جناب خدیجہ تو ہیں ہی، ان کی طبیعت کے اندر میں نے بیان کیا، پورا اہل بیت ایسے ہیں، حتی امام حسین کے اصحاب، ان میں ایک شخص کا تذکرہ اور بس ختم ہو گئی ہماری گفتگو، عبداللہ ابن سعید۔ کیونکہ امامت کا ساتھ دینا ایسا ہے کہ خدا کی اطاعت کرنا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر یعنی امام، امام کی اطاعت کرنا، امام سے محبت کرنا، امام کے لیے قربانی دینا، جان پیش کرنا، ایسا ہے جیسے خدا کی خاطر انسان کام کر رہا ہے، اگر انسان امام کو خدا کی طرف سے خدا کا نمائندہ سمجھتے ہوئے کام کرے۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک امام کو خدا کے مقابلے پر سمجھے تو یہ شرک ہے، واضح سی بات ہے۔ عبداللہ ابن سعید کا کیا کردار ہے؟ نماز کا وقت ہوا، نماز کے وقت پہ ظہر کے وقت امام حسین کو کہا کہ مولا نماز کا وقت ہے، امام نے کہا کہ خدا تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے۔ اس کے بعد امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، یہی عبداللہ امام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ اب جب امام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے نماز میں، دشمن ہے چاروں طرف سے تیر برسا رہا ہے،
آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب امام اس وقت کمانڈر ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں اس فوج کے، کسی بھی فوج کو شکست دینے کا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے کمانڈر کو مار دو. اس وقت امام حسین ظاہری طور پر ایزی اپروچ کے اندر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، میدان میں نکلے ہوئے نہیں ہیں، تلوار نہیں چلا رہے. دشمن نے بہت کوشش کی ہوگی کہ کسی طرح کوئی تیر امام تک پہنچے، کسی طرح نشانہ بنائے. تاریخ میں کہیں بھی بیان نہیں ہوا کہ کوئی ایک تیر حالت نماز میں امام کو آ کر لگاؤ، نہیں بیان ہوا. کس نے روکا ان تیروں کو اپنے جسم کے اوپر؟ عبداللہ ابن سعید نے، عمر ابن قرظہ، دو افراد ہیں. اب جب امام کی نماز تمام ہوئی، اور جیسے ہی نماز تمام ہوئی عبداللہ گرے، چونکہ اب جسم میں طاقت نہیں ہے، تیروں پہ تیر کھا چکے، برداشت کر چکے اپنے اوپر، اور جب گرے ہیں امام نے ان کا سر اپنی آغوش میں رکھا. یہاں پر عبداللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ کہنا چاہیے تھا دیکھا کتنا شاندار دفاع کیا آپ کا، دیکھا آپ نے ایک تیر بھی آپ کی طرف نہیں آنے دیا، میں کامیاب ہوا. کچھ بھی نہیں کہا، ایک خوف ہے کہ پتہ نہیں صحیح کام ہوا یا نہیں ہوا. کیا کہتے ہیں؟ ارضیتو اوفیتو یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، میں نے آپ کے ساتھ وفا کی ہے. تیروں پہ تیر کھانے کے بعد وفا کی ہے آپ کے ساتھ؟ وفا کی ان سے کیا مراد ہے؟ آپ کا حق ادا کیا ہے. یہ جو تیر کھا لیے، میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں. مجھے مزہ اس وقت آئے گا جب آپ زبان سے کہیں کہ ہاں میں تجھ سے راضی ہوں. ورضوان من اللہ اکبر، یعنی یہ تمام چیزیں دیکھ چکا ہے، تیر کھا چکا ہے، شہادت مسلم ہے. سننا چاہتا ہے حسین کی زبان سے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو میرا وفادار ہے. توجہ رکھیے گا، جنت کی نعمتیں اپنی جگہ ہیں. رضوان من اللہ اکبر، انسان مرتبہ وہ حاصل کرے کہ خدا کی رضا کی تلاش میں ہو، جو انتہائی دشوار کاموں میں سے ایک کام ہے. لیکن اہل بیت کا راستہ خدا نے ہمیں دکھا دیا ہے. اہل بیت کی سیرت پر چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس قابل بن سکتے ہیں. خدا بند عالم انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کو بہتر طور پر پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق اور سعادت عنایت فرمائے. خدا بند عالم قرآن کریم کی آیتوں پر ہمیں عمل کرنے والا قرار دے. اس کتاب ہدایت سے اپنی زندگی اور آخرت کے لیے ہمیں توشہ فراہم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. دعا کیجئے کہ جو مظلومین اس وقت دنیا بھر میں، خدا بند عالم ان تمام مظلوموں کی مدد فرمائے. اس کے ساتھ جو اسیر ہیں، اسیروں کی رہائی کے لیے دعا کریں کہ خدا بند عالم ان تمام اسیروں کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے. دعا کریں کہ جو خدا بند عالم اس ماہ مبارک رمضان کی ہر رات میں نامعلوم کتنے گناہگاروں کی گردن کو آتش جہنم سے نجات عطا کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی آج کی رات ان آزاد کردہ لوگوں میں شامل فرمائے. خدا بند عالم تمام بے روزگاروں کو روزگار مرحمت فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرمائے، اور تمام بے روزگاروں کو خدا روزگار میسر فرمائے. تمام مراجع اعظام کو، رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر نصیب ہو. خدا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. آپ کے 10 دن لیے میں نے، امید ہے کہ اگر کوئی کوتاہی آپ کے حق میں ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے معاف فرمائیں گے.